بسم الله اوله واخره. سورہ بقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح کے اختتام کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مدنی صورتوں کی ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے. یہ سورہ آل عمران ہے. جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو. مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو, اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو, ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو. یہ نسبتیں بہت دیت کی حقیقت ہے. اب آپ جیسے یہ مشابہتیں جو ہیں بہت نمایاں جو سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں ہیں, دونوں شروع ہوئی ہیں الف لام میم سے. دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے, اگر کہ سورہ آل عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات و انجیل کا بیان بھی ہے. دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہے. وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی ہے, جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے. عظیم ترین دعاؤں میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ایک جامع دعا آئی ہے. وہ تین چار آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے, بڑی جامع دعا ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ بھی یہ سورت الامتین ہے, دو امتوں سے بحث کر رہی ہے, گفتگو کر رہی ہے, خطاب کر رہی ہے. یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی, لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں, اور سورہ آل عمران میں زیادہ گفتگو ہے آل عمران کی نصارہ کے بارے میں. تو گویا اس طرح وہ تقریر ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود, دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی, چاہے تعداد میں وہ کم تھے کم تھے, لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی. دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا, لیکن یہ تو ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا. یہاں آپ کو اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب نہیں ملے گا. پھر جیسے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے وہ 18 رکوعوں پر اور 152 آیات پر مشتمل تھا, اور جس کے ثانی جو ہے وہ 22 رکوعوں پر لیکن 134 آیات پر مشتمل تھا. تقریباً مثالی دو حصے تھے. وہ حصہ یہ بات نہیں یہاں ملے گی بلکہ یہاں وہ تمام و کمال ہے. دونوں حصے بہت مثالی ہیں. کل 20 رکوع ہے, 10 رکوع ایک جس کے اول میں ہے, 10 رکوع جس کے ثانی میں ہے. صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے 10 رکوعوں میں ایک آیات ہے اور دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات. پھر جیسے وہاں 3 حصے ہیں جس سے اول کے, ویسے یہاں بھی 3 حصے ہیں جس سے اول کے, لیکن یہاں رکوعوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہے. پہلی 32 آیات میں تمہیدی کلام ہے, جیسے کہ 4 رکوع سورہ بقرہ ہے. اگر کہ وہاں یہ سکل ابتدائی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا, یہاں یہ سکل ابتدائی سے نصارا کی طرف سے, لیکن یہ کہ یہاں کی 32 آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہے جیسی کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع. پھر یہاں 31 آیات بڑا حساس خطاب ہے نصارا سے, خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی, کیا ان کا مقام و مرتبہ تھا, کیا ان کی اصل حیثیت تھی, پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن 9 ہجری میں, جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے. حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اصل ادیش حصہ جو ہے وہ سن 3 ہجری میں قلعہ احد کے بعد نازل ہوا ہے, لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے 31 آیات پر مشتمل نازل ہوا سن 9 ہجری میں. نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف, اور وہاں عیسائی آباد تھے. تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لاٹ پاسی تھے وہ کچھ 70 عیسائیوں کا وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں, بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں. اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی, خاموش بھی ہو گئے, پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی. اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے, لیکن یہ کہ باہر آج انہوں نے جو ترکیب جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی, یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا. بارہ یہ 9 رکوع جو 31 آیات ہے سن 9 میں نازل ہوئی. یہی نوٹ کر لیجیے سورہ بقرہ کی بھی بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت. تو یہ جو سود سے متعلق احکام ہے, جو رکوع ہے, جو 38واں رکوع ہے سورہ بقرہ, یہ بھی تقریباً سن نو میں نازل ہوا ہے. بولے کہ وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگر تو سورہ بقرہ کا اکثر وہ دلتا حصہ رضوائے بدل سے قبل نازل ہوا, لیکن کچھ میں بھی کچھ آیات جو ہیں جو سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہے اور سود کے بارے میں آخری ہوتی ہے. اسی طریقے کچھ نظران جو یہ نظران کے بھائیوں کی خطاب کے لیے جو آیات نازل فرمائی گئی یہ سنجوں میں نازل کی گئی, لیکن شامل ہے پورا آل عمران میں کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے. پھر جیسے سورہ بقرہ کے حصے اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا وہ 15, 16, 17, 18 رکوع, اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا, خانہ کعبہ کا ذکر تھا, اسی طریقے سے وہی بات یہاں بھی لے دی آپ کو. اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں 16 رکوع میں سورہ بقرہ کی دی گئی. یہ تیسرا حصہ جو ہے اس عمل کا یہ 38 آیات میں مشتمل ہے, بہت جامع آیات ہے, بہت اہم آیات. اس کے بعد جس میں سارے شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا, جیسے 19 رکوع سے شروع ہوا سورہ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہاں اب یہ 11واں رکوع جو ہے وہ شروع ہوگا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ جو نصف ثانی کے 10 رکوع ہیں ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے, گفتگو نہیں ہے, پھر تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے 2 رکوعوں میں زیادہ کتاب مسلمانوں سے, اور پھر اگر کے روئے سکون گئے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے. پھر 6 رکوع مسلسل ہیں غزوہ احد کے حالات پر مشتمل, جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ, جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئی ان پر غریب آئندہ کے لیے ہدایات. یہ پورے 7 آیات ہیں تقریباً اور 6 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہیں. یہ سب کچھ ہم یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے, چیپٹر ہے, غزوہ احد کا عنوان ہو سکتا ہے, لیکن قرآن میں اس طرح سے چیپٹر بنائے نہیں گئے ہیں, بلکہ یہ صورتیں ہیں کہ جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں ایسا تعارف ہے قرآن کے ذمن میں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے, ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں, لیکن ان میں رب پر ترتیب ہے, اس رب پر ترتیب پر طرف جو اب تک کم ہوئی ہے, لیکن اب اس دور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ نمایاں ہوا ہے کہ اس میں باغ نظم ہے, نظام القرآن اس کے اندر تنظیم ہے, اس میں آیات کا آپس میں ربط ہے, سورتوں کا سورتوں سے ربط ہے, اور ایسے ہی یہ جو ہے الگ تب کلام نہیں. پھر آخری دو رکوع وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکوع بہت ہی جامع ہے اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے اور طریقے سے, اور جو اس سے پہلے کا رکوع ہے 19واں رکوع وہ بھی در حقیقت کنکلوڈنگ جس کو کہا جاتا ہے سمپ کرتے ہوئے پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کو بڑے جامع مضامین پر مشتمل ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں گے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات کو الفاظ وہی آ رہے ہیں, یہی انداز ہے. جہاں بھی کہا گیا کہ مسلمانوں تم کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر اور اسحاق پر, وہ بات پایا کہ ہم ملیں گے. حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں یہاں بھی ملے گا, یہود پر ضرورت علیہ ذلت والمسکر والی آیت وہ یہاں بھی آئے گی. ترتیب کا فرق ہے اور اسی ترتیب کے فرق کی وجہ سے ہمارے قاری صاحب جو ہیں عابد محبوب صاحب وہ چکر کھاتے رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں وہ اس مقام کو پڑھتے ہوئے اور وہ چلے جاتے تھے سورہ آل عمران میں. تو یہ متشابہ کہلاتے ہیں قرآن مجید میں متشابہ, اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی رحمانی میں اس سے مشابہ جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں, لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشبیہ دی ہے ظاہریت, تو ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھیے کہ 90% ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے, لیکن یہ کہ ان میں 5-10% کا فرق بھی ہوگا, اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے. اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تناسب کا معاملہ ہے, اس کے اعتبار سے مرد اور عورت کے بیچ میں فرق ہے, لیکن دونوں سے مقصد تناسب بھی ہے کہ آگے نسل پھیلے اولاد ہو وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے, وہ یکسا طور پر حاصل نہیں ہو سکتا. یہ نسبت غوریت جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں تمام کمال ہے اکثر وہ دیکھتے ہیں. البتہ ان میں گہرے تدبر کی ضرورت ہے, غور و فکر کیا جائے, سوچ وچار کیا جائے, تو پھر اس نظم قرآن کے حوالے سے اضافی معانی، اضافی علم، اضافی معرفت، اضافی حکمت کے خزانے کھلتے ہیں. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا سورہ آل عمران کا یہ اور یاد کر لیجیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے. جیسے آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کو ایک نام دیا گیا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا ازبہراوین، دو نہایت تابناک اور روشن صورتیں. یہ اس میں توحید کلام میں بس اسی پر اکتفا کر کے اب ہم آگے رکارا شروع کرتے ہیں. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا إنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ربنا ألف وحدتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمين. الف لام ميم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے. کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ ہی بتایا وہ کون سی تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو. لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تین صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں. وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران بھی یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ میں بھی شروع کے اندر موجود ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے القیوم ہے. اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف، کہ جان لو اس کلام کس کا ہے، اس نے اتارا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ. اور میں نے یہ نزل ہے، نزل ينزل تنزیلا، انزل نہیں آیا. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات اور انجیل. اور یہ تو دو اعتبارات سے تصدیق ہے، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی جو اللہ کی کتابیں تھی جن میں تحریف ہو گئی، لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان کے کنگوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدى للناس، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی. وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان اتارا. فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے، فرقان تورات کے لیے بھی ہے، فرقان معجزات کے لیے بھی ہے. ہر وہ شے یوم الفرقان ہم پورا انفال میں پڑھے تھے, بجرائے بدر کے دن کو کہا گیا جو شہر بالکل مبرہن کر دے حق و باطل کے مابین, امتیاز قائم کر دے, وہ فرقان ہے. لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے, دھمکی کا انداز ہے. ان نظیر کفر ہو گیا یا دلہ, یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو, جو اسے مان لیا کبھی کوئی حرج نہیں, نہیں مانا کبھی کوئی حرج نہیں. اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں, نہیں راغب تو مت پڑھو, کوئی الزام نہیں. یہ کتاب رکھی نہیں, بلکہ یہ کتاب اب اگر نہیں مانو گے, ایمان نہیں لاؤ گے, تو ان نظیر کفر ہو گیا یا دلہ لہم عذاب شدید, تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی. واللہ عزیز الانتقام, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا. یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے, رحیم ہے, شفیق ہے, غفور ہے, ستار ہے, لیکن ساتھ ہی شدید الانتقام بھی ہے, عظیم الانتقام بھی ہے, شدید العقاب بھی ہے. یہ دونوں شانیں اللہ کی ذمہ داری ہیں. سما یقیناً اللہ پر کوئی شہ بخشی نہیں ہے, نہ آسمان کی نظر نہیں تھی. حضر نبی یہ سب جو رقم سے لڑا کے پہلے شاہ تحریر چیز اللہ کے ان سے متعلق تھی, اور یہ اللہ کی تمہر سے متعلق ہے. وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کسی کر دیتا ہے, سورج بنا دیتا ہے, تمہاری ماں کے رحموں میں کیسا چاہتا ہے, کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات, وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی, کسی کسی جگہ انزل کا لفظ آ جاتا ہے, اور یہ ہوتا ہے ظلم کے اعتبار سے, کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی بنا ہے, اس کی ایک موسیقی ہے, دیوان میوزک ہے, تو اس میں بھی رزم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں. جن وہ آیات کو محکمات, اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم حکم, جیسا کہ میں نے بتایا حکمت عقل کی پختگی, محکم آیت پختہ آیت جس کا مفہوم بالکل مار دے ہو, جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. ہن ام الکتاب, اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے. وہ اخر متشابہات, اور کچھ متشابہ ہیں تو جن کا حقیقی اور صحیح صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے, بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے. یہ میں تفصیل سے قرآن سے قرآن کی ذمہ داری کر چکا ہوں. آیات الاحکام جتنی بھی ہے وہ سب محکم ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ حرام یہ حلال ہے. لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے اللہ کی ذات و صفات, کیا تصور کریں, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ, اللہ کی کرسی, اللہ کا عرش, کیا تصور کریں. اسی طریقے سے فرشتے عالم غیب کی شہر, عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے, اسی طرح عالم آخرہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ہمارے ذہن کے قریب جا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں. بالا جدر کو کل لو, لا جدر کو کل لو, ایمانی تصور قائم ہو جانا چاہیے, اس کے بغیر راستہ سیدھا رہے گا بھی آدمی کا, لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے. تو دوسرے لفظوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس فزیکل فینومینا بھی یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے, لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے, ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں. یہ گویا کہ شفٹنگ سینس کے معنی میں, کہ ان میں سے جو چیزیں بہت سی چیزیں واضح ہو گئی جو پہلے واضح نہیں تھی, لیکن اب بھی بات چیزیں ہیں جیسے میں نے عرض کیا, سات آسمان سے کیا مراد ہے کہ یہ واضح نہیں ہے ہم پر, لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی. ہو نبی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات ہن ام الکتاب, یہ بہت اہم ہے. اصل جو ہے جڑ کتاب کی, اس لیے کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے مجموعہ احکام. کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا, جہاں حکم آیا کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم, تو کتاب کی جڑ اور اساس میں وہی ہے. متشابہات محمد نبی فی قلوبہم زیغ, تو وہ لوگ ان کے دلوں میں کبھی ہوتی ہے. اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نہیں نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و ستانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے, یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے, کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے. ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے, اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے, اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے جو متشابہ ہیں ان میں سے، ابتغاء الفتنہ، یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تاویلہ، اور تلاش کرنے کے لیے اس کی اصل حقیقت، اصل منشا، اصل مراد کیا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت بھی کرنی ہو. وما یعلم تعبیرہ الا اللہ، حالانکہ ان کا حقیقی حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے کتاب پر، قرآن پر، کہ کل کا کوئی ہمارے رب کی طرف سے ہے. جو بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے اس پر عمل کریں، جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس پر عمل کریں، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ ہے اللہ کی کتاب. آمنا بھی کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے، عقل مند ہے. اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لمیٹیشنز کو جان لے، میری عقل کی حدود کیا ہے، عقل کہاں تک جا سکتی ہے. اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اولو الالباب میں سے نہیں. عقل بڑی ہے لیکن یہ اس کی حدود ہیں، ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی. بلند جا عقل سے آگے کہ یہ دور چراغ راہ ہے، منزل نہیں، منزل تک پہنچانے والی شہر جو ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ قلب پہنچائے گا. لیکن یہ تمہارا اپنے روشنی دیتی ہے، حقیقت کی طرح اشارے کرتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اور ان کا یہ قول ہوتا ہے اولو الالباب کا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد سے تم نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. وہم لنا من لدنك رحمة، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما. انك انت الوهاب، یقینا تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیری بارگاہ سے ملے گا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن، یوم القیامہ. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آخر ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے، چیلنج کا انداز ہے. زمانۂ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ تمکین میں نازل ہو رہی ہے، سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد. لیکن یہ کہ یہ رکوع جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. غزوہ بدر جو ہے اس میں اس طرح مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند تھا. لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہے کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر، غازی بن کر، فتح یاب ہو کر واپس آئے، تو جو یہودی قبیلے سے مدینے کے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہیں اتراؤ، یہ کچھ قریش کے داغ گر بیکار ٹھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے، اگر ہم سے کبھی اس کا مقابلہ پیش آئے تو معلوم ہوگا، تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں، تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے. واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، ہر دن نہ بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. اولئک وقود النار، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنے گی. کذاب آل فرعون، تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے کہ سنجی کے سنجی کا شعبہ. آل فرعون کا معاملہ یاد کرو، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا، اور فرعون ذو الاوتاد. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، اور اسی پر کیا اس سے پہلے ثبوت اور آج جیسی قوم زبردست جو ہے اسی جزیرہ نما عرب میں رہی ہے. کل جب بھی آیا تو نا انہوں نے بھی ہماری آیات سے جھٹلایا تھا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کو گناہوں کی پاداش میں. اللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. کل الذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی وجہ سے اختیار کر رہے ہیں سب تو مضمون اور تو خیروں علاقہ ہوں گا, تم سب سے سب مغلوب ہو کر رہو گے, دنیا میں مغلوب ہو گے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے وسیع چلتے ہاتھ, اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے. کل کان لکم آئے تم سی سوچ یہ کہنے کا پتا, تمہارے لیے نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی یعنی بدر کی جنگ ہوئی, اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرکین مکہ تھے, تمہارے لیے نشانی موجود ہے. کل کان لکم آئے تم سی سی کہنے کا پتا پھر تم تو قاتل اسی سبیل اللہ, اس میں سے ایک جماعت وہ تھی گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا وہ اخرا قاتل تھے, اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا. یہاں مسلم کا یہ لائے وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھیں سے جو ان سے دنیا ہے. اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں, ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلا کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے بلکہ تین گنی تھی, جو بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے ایسا روک کاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنی. وہ ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماج اور بصارت پر ایسا اثر ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا وہ بات روایات ہے بچا ہوا یہ میرے بچے ہی بن گئے تھا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے ان نتیجہ اللہ عبرت ہے, اس میں یقیناً ایک عبرت ہے سبق آبودی ہے یہ انہیں افواہ, لیکن یہ عبرت اور سبق آبودی صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو آنکھیں رکھتے ہوں جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو. اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے, ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاتمہ کو ظاہر کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک یہ سکون موجود ہے یہ کتاب کی طرف اور اس واقعے کے اندر, تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کے لیے دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ تو اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے, اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اس سے اللہ نے چلانا ہے, اس کے رونقیں رکھنی ہے جب تک اس کی مرضی ہے, قیامت تک کے اسے آباد رکھنا ہے, اور آج پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی نسل چلے گی, مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا مشقت کرے گا کمائے گا, تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں, یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹ ہے. بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنکٹ کو دبا کر رکھا جائے, اللہ کی محبت اللہ کی شریعت کو اس سے بالا کر رکھا جائے, بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے, یہ رحبانی رکھے کہ اپنے نفس کو کچل دو ختم کر دو, سیلف کنٹرول اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو, یہ منہ جوڑ گھوڑا ہے نفس انسانی کا, لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے سیف دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا, لیکن جس تک منہ جوڑ اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے, ورنہ اگر اس کے بہم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پنکھ نہیں دے دے گا, تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو گھوڑا پورا قابو میں ہو, البتہ یہ ہے کہ سیلف کو اپنے نفس کو اس کو کچل ڈالنا سیلف اینی ہیلیشن یہ اسلام میں نہیں. دنیا کا دنیا سے ہوگی شہوات بن الحساب مجین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے, ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں, اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تعریف کر رہا ہے فرائض کی, اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے سب سے پورٹنٹ جو موٹو ہے انسان کا وہ سیکس, اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے, اگر کہ میرے روزی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ دوسری جگہوں پر تیز جو ہے معاشی ضرورت اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ واقعہ یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنۃ الادب علی الرجال من النساء, میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں, ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. بلعام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور قابل شخص تھا, ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا ڈرو بن گیا, وہ قصہ آئے گا پورے آراف کے اندر. تو واقعہ یہ ہے ایک فطرت کے اندر ہے تو صرف محبت ہے, جس جگہ اللہ کے ان میں شہوات کے بلند نکاح وہ بنی اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہے, بیٹے ہوں اس کا نام چلتا رہے بڑھاپے کا سہارا بنے, بس خلا فیمل جہلی ورثی کا, اور یہ کہ خزانے وہ جمع کیے ہوئے سونے تھے چاندی کے بس خیر مسلم تھے, اور گھوڑے ہو بڑے نقل والے گھوڑے جو ہے جن پر نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی ہوتی ہے ان کی ورنہ آگے اور مویشی مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال مال کہتے ہیں جانوروں کو ہے, ان حیوانات کو مال مویشی والانعام والحرث اور کھیتی, جانے کا بتاؤ حیات دنیا. بس جو نقطۂ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے, اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا اس لیے کوئی بری بات ہے. لیکن واللہ عنده حسن المآب, لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا, وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر انسان تمام چیزوں کو اپنے تمام جذبات و بیانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا, اس سے آگے نہیں آنے دے گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شہری کتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت سے آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ گئے, اب وہی نند ہے, وہی اب آپ کا معبود ہے, چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ کوئی اور شہر ہو, وہ اب آپ کا معبود بن جائے. پھر اولم بیکم بخیر من ذالکم, ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شہر کون سی ہے. من نظیر کپاؤں ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, وہ لوگ کے جو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں, تقویٰ یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے وہ ان نفس کا رہے کا حق پر, لیکن ناجائز راستے سے تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے اس کا ادا کرو لیکن اپنے حلال سے, تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے ان نفس کا رہے کا حق پر, وہ ان غور کا رہے کا حق پر, وہ ان غور کا رہے کا حق پر, تمہاری ملاقاتی آدمیوں کا بھی تم پر حق ہے, وہ حقوق ادا کرو. لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائز نہ کر دینا, بس یہ ہے اصل بات. اگر تو یہ اگر حفظ مراتب میں کوئی نہیں زندگی تھی, اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو وہ اقرب آپ گئے دین اور دنیا سب گئی. تو زندگی میں سکو ان کا رب جنات, ان کے لیے ایسے باقات ہیں تنظیم انصاف کے الحاظ, ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین رسیحا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, بازواز متحرک ہوں اور بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی, بڑی برانی من اللہ اور اللہ کی رضوان ہوگی, اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شہر ہے. واللہ وکیل من العباد, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. الذین, وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص, الذین یقولون ربنا اننا آمنا, تو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے, فاغفر لنا, بس ہمیں بخش دے, ذنوبنا ہمارے گناہ, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچائیے. اب ان کی بدہ میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں, ان کے لیے اور خاص ہے, اور اس میں گویا کہ تلقین ہے. اگر اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے تو یہ اور خاص اپنے اندر پیدا کرو. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاصحاب, صبر کرنے والے اور راست باز, راست بازی میں راست گوئی بھی ہے, راست کردار بھی ہے, عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو, درستی پر ہو, اور قول بھی صحیح ہو اور درست ہو. والقانتین فرما بردار, والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, والمستغفرین بالاصحاب, اور جو جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ, وہ جو سحر کا وقت ہے سحری کا وقت ہے اس میں استغفار کرنے والے. ایک تو نمازیں ہیں, تو پانچ نمازیں ہیں, کیونکہ خاص وہ وقت جو ہے اس میں جب سے فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سماعی دنیا تک, اور پھر ایک ندا ہوتی ہے ہر من مستغفرین فاغفر لہ, ہر من سائلین فاغفر لہ, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں, ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل بھی نہیں, نہ دکھلائے کسی بھرلی منزل ہی نہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائمًا بالقسط, اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے. والملائکت اور سارے فرشتے گواہ ہیں, وولو العلم اور اولو العلم بھی اس پر گواہ ہے. یہ اولو العلم جو ہے اولو الالباب اولو العلم الذین یعقلون, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور وہ مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے. جو ہم نے بیسویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, اور یہ تمام بہت سے فنومنا آف دی نیچر بیان کر کے, لآیات لقوم یعقلون, تو جو یعقلون ہیں جو اولوالالباب ہیں اولوالعلم ہیں وہ بھی دعا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں, قائمًا بالقسط. وہ قسط پر عدل کا قائم کرنے والا ہے. جو میں نے کلب کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا. البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سوئے عدم ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے, اللہ پر کسی شے کا وجوب ہے. لیکن اللہ کو عدل پسند ہے, اللہ کو اللہ یحب المقسطین, اللہ خود بھی عدل فرمائے گا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے, وہ الاسلام. اور یہ بھی سورہ بقرہ سورہ انسان کے حوالے سے آپ سمجھ لیجیے, سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ غور ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, ایمانیات شروع میں بھی ایمانیات, درمیان میں آیا دل میں ایمانیات. اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ غور ہے. اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص جس کو بے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, آگے چل کر آیت آئے گی, وہ منظر پر غیر الاسلام دین فلن پڑا نہیں ہو. اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا. وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم, یہ اسلام ہمیشہ سے چلا رہا ہے, حضرت آدم سے اسلام چلا رہا ہے. آیت الاختلاف اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا. اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے یہ پنڈلیاں نکالی ہیں, غلط راستوں کو بول رہے ہیں, تو یہ اس کے بعد کے اتفاق علم آ چکا تھا اور اصل سبب بغیا بینهم جدم جدا یہ ارتھ ٹو ڈومینیٹ. وہ میں جب تم بھی آیات مل رہا ہے, اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے فإن اللہ قیوم حساب, تو اللہ تعالیٰ کو حساب دے کے دیر دن لگے گی, وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا. فإن حاجوں کا, پھر نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں, حجت بازی کرتے ہیں, دلیل بازی کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں, فقل تو آپ کو آخری بات کہہ دیجیے دو توخ, فقل اسلم تو وجہ للہ ومن اتبعنی, دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں, ہم نے راستہ اختیار کر لیا. لیکن جیو کو بولے ابھی ہمارا یہ راستہ تم جٹانا چاہتے جاؤ, جو پگڈنڈی پر بھولنا چاہتے چلے جاؤ, جس کھائی میں گرنا چاہتے جاؤ دفاع ہو جاؤ. وکل اسلم تو وجہ للہ ومن اتبعنی, وکل للذین اوتوا الکتاب والامیین, اور اے نبی کہہ دیجیے ان دونوں سے, ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے, یعنی یہود اور نصارہ, والامیین اور ان سے بھی کہہ دیجیے کہ جو مشرکین عرب ہیں ابھی بکیل عرب ہیں, اسلم تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں, دعوے ہوتے ہو کہ نہیں, اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں, بھائی میں سب فقط کرو, اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں دار پر ہو جائیں گے. بھائی تو لو بھائی نما آیا تم بلاؤ, پھر اگر وہ رخ پھیر لیں وہ بول لیں. اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے, اعلیٰ کو یہ عدل کرتا ان نما علیہ کل بلا, آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا. آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا, ہماری دعوت ان تک پہنچا دی, ہماری آیات میں پڑھ کر سنا دی, اب ہمیں چاہے سنتا ہے, آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے. بلا کچھ پڑھو نا خادی جہیم, یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے پنجاب بکریوں کے لحاظ, باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, ان کے حساب کتاب کر لے گا, وہ معاملہ اس کا ان سے نمٹ لے گا. آپ کے ذمہ جو فرض تھا آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے. ان نبی نے یہ قرون بھی آیات لائے وہ قرون نبیین بغیر حق, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں نا حق, وہ یہ قرون نبی یامرون بالقسط من الناس, اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیں گے. اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو, سچی بات الحق کو مرون, تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان کی غلط سے اپنی جان کے ہاتھ ہونے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے, عدل, اللہ قائم بالقسط ہے, اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں, انصاف کا دل کا بجانے کی کوشش کریں. تو فرمایا قرون الذین یامرون بالقسط من الناس, تو ایسے لوگ جو کہ ایسے لوگوں کو قتل کرے تو بچے ہوں گے عذاب الیم. غیر ابھی انہیں بشارت سنا دیجیے دردناک عذاب, اس میں طنز ہے, بشارت عذاب کی بشارت, یہ طنزیہ کلام ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبس ہو گئے. قریش کو یہ زوم تھا کہ ہم خادم کعبہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، سکھایا ہے، ہماری اتنی خدمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمیں مہاراج کی خدمتوں کے حساب میں حد پکی لگائے گا. فرمایا وہ سارے اعمال حق ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے، اگر تو صحیح صحیح پورے دن کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ بلائے کر لگی حد تک اعمال ہو کہ دنیا میں داخلہ بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں، چیریٹیبل انسٹیٹیوشن قائم کر دی ہوں، کوئی حیثیت نہیں رکھی اللہ کے نگاہ میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا تو کوئی بدکار نہیں ہوگا. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تمہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. اوتو مجھول کا صیغہ، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں کوئی مذمت کا پہلو ہوتا ہے تو اس میں یہ مجھول کا صیغہ آتا ہے. جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یہ دور الا کتاب اللہ لیحکم بینہم، اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے چیز بول لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے، یعنی یہ کہ مانتے بھی ہیں کتاب کو لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ میں. یہ کیوں ڈٹائی ہو رہی ہے کہ مانتے بھی ہیں اور پھر عمل نہیں کر رہے؟ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس کتاب پر ایمان رکھتے بے لکھا یہ سود حرام ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ شہ حرام ہے، کس کام میں لگے ہوئے ہو؟ لیکن نہیں، کیوں اور جاتا ہے انسان اس کی تشخیص کر دی. زیادہ تب نہ پالی، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ بھر لیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے سمجھے. جب یہ عقیدہ ہے تو پھر چاہے تو انسان دنیا کا نقصان برداشت کرے. بابر جو ہے سوچ سے عالم دوبارہ بھی حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جو بھی ہے حاصل کیا جا سکتا کرنا چاہیے، مقصود یہی لگا. یہ عقیدہ ہے کہ جو در حقیقت ایمان بل آخرت کی نفی کر دیتا ہے. وہ غر رہوں کی دی رہی ماں کالو یخترون، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے، ان چیزوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا جو انہوں نے افترا کر لی، گھڑ لی دی. اللہ نے تو کوئی ضمانت نہیں دی تھی، نہ لاؤ صاحب کچھ اور ہاتھ لاؤ کہیں کوئی ضمانت نہیں ہے. یہ تو تمہارا منظر عقیدہ ہے اور اسی کی وجہ سے دین کے اندر تم اب بد دین یا بے دین ہو گئے ہو. پکا پر جمع نہ ہوں گے یوم اللہ بقی، تو کیا حال ہوگا اس میں؟ اس وقت تو یہ بس کر کے باتیں بنا رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں، کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم انہیں جمع کریں گے یوم اللہ بقی، اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، بہت سی کل نفس کی ماں کا سبق، اور پھر ہر جی نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، وہ ان لازم ضرور، اور ان پر کچھ جاتی نہیں ہوگی. اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے. اس سورہ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں، یہ بھی بہت عظیم دعا ہے، اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے. کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں، یا ہے پھر اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ جو تمام پاک صاحب کا مالک ہے، مالک الملک ہے، کوئی ملک اس کے اختیار میں ہے، تو تل ملک امن کشا، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وطن جو ملک ابھی من کشا، اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وہ تعریف جو من کشا، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ تو ذل من کشا، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے. میرے دیکھ خیر تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے، اس سے دونوں مانی ہے، کل خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے سر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے. اچھا تو ہی منہ شہر ہوں بہو شہر رکھوں بات آج تک رہوں شہر ہوں بہو شہر رکھوں ان میں کہا گیا تم نے شہر پر یقیناً تو حق چیز پر قابل ہے، تو نے جو لے لکھن نہار، تو رات کو لے آتا ہے نمنے تو رو کر، وہ تو نے جو نہار اپن لے، اور پھر جن کو نکال لاتا ہے رات میں سے رو کر، وہ تخرج الحیّ من المیّت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وہ تخرج المیّت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا، مرغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے زندہ، اور وہ مرغی جو ہے وہی انڈا دے رہی ہے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز چل رہی ہے تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی وتربك من تشاء بغیر حساب, اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین, اہل ایمان نہ بنائے اپنے دوست کافروں کو اولیاء, ایسا دوست ہو قریبی دوست ہو جو رازدار بھی ہو جاتے ہیں, پشپناہ بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں. یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں. ایک اچھا رویہ ہو, ظاہری مدارات ہو, آپ ان سے اچھے کلچر طریقے پر بات کریں, تہذیب کے ساتھ یہ اور بات ہے, لیکن دلی محبت, قلبی رشتہ, جذباتی تعلق, ان کے ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا, پشپنا ہونے کا رشتہ بنا لینا, اس کی اجازت صحیح. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین, اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء, اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی بقاب نہیں ہوگا, کوئی رشتہ اللہ کا کوئی اس کے ساتھ نہیں رہے گا. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا. الا ان تتقوا منهم تقاة, سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو بچاؤ کے لیے. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا بھی موقع نہیں ہے, تو آپ طرح دے رہے ہیں, آپ وقت جو ہے یو آر بائنگ ٹائم, تو اس میں کوئی ظاہری خاطر مدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن یہ کہ مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا, یہ جائز نہیں ہے. میں چاہیے کہ اسی جو آیت کے اس بات کو ہمارے یہاں اہل تشیع نے تقیے کی جڑ بنا دیا ہے, لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو, اپنے عقائد بھی چھپا لو, اور اس کے لیے دلیل یہاں سے لاتے ہیں. لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک ایک حد تک نہیں, جھوٹ بولنے پر آ جائے اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائے. اس لیے ہے کہ آپ اس وقت تک جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, اگر کہ یہ یہودی جو ہے اس کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف, لیکن فسفہو پاسو بسفہو, ابھی ذرا گل گزر کرتے رہو, ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں. اس حد تک مقصد دینی تو صحیح ہے, لیکن یہ نہیں کہ دھوپ بولا جائے معاملہ. وہ یہودیوں کو منگوا ہو نفسا, اور اس میں بھی اب اور درمی کرتی ہے, اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ, اللہ سے ڈر, یعنی کسی اور سے ڈر کر خام خواہ صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے کسی وقت مسئلہ کا تو کرو, لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے, وہی اللہ ہی مسیح اور اللہ ہی کی طرف انہیں لوٹ جانا ہے. اور ان کو خوب معافی سبوں کو میں تو دی ہوں یار مرغا, یہ پھر وہی آیت آ گئی ہے جس میں بکرا کے آخر میں آئے تھے, للہ معافی سما بات میں معافی لو بھائی تم کو معافی ان کو سکھوں اور کفو ہو جو ہاتھ کم نہیں رہا. یہاں پر بات کریں تو کیوں معافی قبول ہے, تم کہہ دیجیے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور اردو ہو یا تم اسے ظاہر کر دو, جان اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو, ظاہر کر سکتے ہو, اللہ سے نہیں. بیان و مار سما آتے ہو معاف اللہ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے, اللہ اللہ کو لکھے قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تلد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان ہر نفس موجود پائے گا, حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوا. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, یوم تلد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء, جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا اور جو بڑی کمائی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا. سمجھ لو ان میں رہا وہ بہن ہوں ابدم بحیدہ, اور ہر جان یہ چاہے گی, ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے, میں اسے دیکھوں بھی نہ, میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے. وہ جو ہر جگہ کو منگوا ہو لگتا, اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے, یعنی تکوار سنا ہے تو اس کا کرو, ڈرنا ہے تو اس سے کرو, خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ. اللہ رعوف بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے. یعنی یہ وارننگ سے اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری عاقبت برباد نہ ہو, بار بار سمجھا رہا ہے. پھر ان کن تم تحبون اللہ, یہ آیت بہت معروف بھی ہے, مسلمانوں کو پسند بھی ہے. ہمارے ہاں جو باز ہوتے ہیں, تقاریر ہوتی ہے, اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے. پھر ان کو تم پہل بول اللہ پر کبھی اونگی یہودی کو بول رہا ہوں. ایسا بھی کہہ دیجیے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پتہ ہوگی تو میری پیروی کرو, میرا اجتماع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین, اور اگر وہ چیز بول لیں تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے. یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں, اطاعت اور اتباع. اطاعت اگر نہیں ہے تو کفر ہو گیا, اطاعت تو لازم ہے. لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو حکم دیا ہے یہ کرو, آپ کو کرنا ہے. اتباع اس سے اوپر کی شے ہے. انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے, اور چاہے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ کرو, لیکن آپ ان کی پیاری کر رہے ہیں. یہ گویا کہ دائرہ وسیع ہو گیا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے. کیسا لباس اس کا ہے, ویسا ہی لباس اپنا بنائے. کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کھانے میں, وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کرے. یہ چیزیں اس کا حکم نہیں ہے. جیسے کہ شادی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے, اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا, ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کہیں باہر کے بندو صحابی کہ حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے ہوں گے. انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے. انہوں نے حکم تو نہیں کیا, دیکھا یہ کہ محمد کے سال میں تھے اس وقت, تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر دیا. اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگر کے دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا, اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں, پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے. مثلا حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا, حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی, حضور نے جیسے ہی وہی کا آغاز ہوا کوئی دنیاوی کام نہیں کیا, کوئی تجارت نہیں کی. ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمق وہ لگا دی کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت, اس کو قائم کرنے کے لیے. اب سب کے لیے تو اس مقام پر تو پہنچنا مشکل ہے, لیکن یہ تو آئیڈیا یہ رہے, اسی کی طرف انسان کرنے کی کوشش کرتا رہے. میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے, اپنے وسائل فارغ کرے, اور نیا اس کام کے اندر تو اتباع کا جو ہے کم سے کم تقاضا اس وقت پورا ہوگا. ہاں, جو حکم جو لیا گیا یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, اس کا تو اگر معاملہ اس کی طرح یہ نہیں ہو رہی تو پھر تو حکم ہے. لیکن اتباع اگر آپ کر رہے ہیں تو اتباع جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو, دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, میرا کیا ثبوت ہو گیا, کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں, کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر, ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو. پتھر ہوگی محبوب کم اللہ, تم اللہ سے مہم نہیں محبوب بن جاؤ گے. اللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. باقی دوسرا درجہ جو نکلا ہے وہ نبی اللہ رسول, اور اطاعت کو اللہ اس کے رسول کی کرنی ہی کرنی, بھائی سمجھ لو. اور اگر اس اطاعت سے بھی موڑ موڑے فإن اللہ لا يحب الكافرين, اللہ کو ایسے کافر کی پسند نہیں ہے. کیونکہ جب اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا. یا وہ پہلا حصہ جو ہے جس سے اول کا ثلث اول, یعنی جس سے اول جو ہے سورہ مبارکہ کا بیان کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات 32 ہے, جنرل ہے, تمہیدی ہے, دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہے, دعائیں تلقین کی گئی ہیں, محکمات اور متصادحات کا فرق واضح کیا گیا ہے. لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے, اور انہیں بتایا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو تم نے معبود بنا لیا, یا تو تخلیق کی شکل دے دی ٹرینٹی, یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا. تکلیفیں بھی دو طرح کی رہی ہیں, اللہ بھی اور مریم بھی اور عیسیٰ بھی. اور دوسری تکلیف جو ہے جو عام دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ. تو یہ جو تکلیفیں تم نے ایجاد کر لی کہ کوئی بنیاد نہیں ہے, یہ تمہاری کجروی ہے, تم نے غلط شکل اختیار کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے, ہاں ان کی ولادت موجودہ طریقے پر ہوئی ہے, لیکن اگر ان کی ولادت موجودہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصل کم جاہلیہ کی ولادت ہوئی ہے, وہ بھی موجودانہ ہوئی ہے, وہ بھی کوئی کم موجودانہ تھا. تو موجود اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی, آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا. تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوہیت کی, تو یہ تو پھر آدم کو بھی الہ مانو اور لالا کو بھی الہ مانو. تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران على العالمین. یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر, تمام جہانوں پر بھی, تمام جہان والوں پر. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی اصطفاء ہوا ہے. اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے ہیں یہ تخلیق آدم ہے, اس میں پہلے اسپیسیز وجود میں آئی تھی اور اسپیسیز اس نو کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے, تو وہ آدم بن گئے. تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے. استفاع کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا. بارہ ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں, پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا اور پھر روح کو پسند کیا, آل ابراہیم ابراہیم کے گھر کو, ان کے خاندان کو, وآل عمران. عمران جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں. ایک حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسیٰ کے والد عمران تھے. یہاں کے غالب حضرت موسیٰ کے والد بڑا تھے, لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید اہم ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو. ضروریتن باغ وحاب باغ, اور یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں, ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں. نوح حضرت آدم کی اولاد سے ہیں, ابراہیم حضرت نوح کی اولاد سے ہیں, پھر ان کے پورا خاندان بنی اسماعیل بنی اسرائیل جو ان کی اولاد میں سے ہیں. واللہ سمیع علیم, اللہ سمیع علیم ہے. اس قال امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررًا فتقبل منی. اب یہ جو عمران کی بیوی ہے یعنی حضرت مریم کی والدہ, یہ بہت نیک عورت تھی, بہت ہی متقی نیک ظاہر. ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے منت مانی, نظر مانی, رب انی نظر تو لکا باقی بچنی, جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اللہ کی پیدا فرما رہا ہے میں تیرے ہی نظر کرتی ہوں. یعنی دنیا میں کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے, اور ہیکل کی خدمت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے, تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے. ہم اپنا بھی کوئی بوجھ اس پر نہیں ڈالیں گے. اس توقع میں کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا. محر ورن کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے, تحریر آزاد کر دینا خود سے, کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی, اسے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے. فتقبل منی, تو اے اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے, سب سے قبول عطا فرما. ان نے کہیں تو سمیع العلیم, یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. فلما وضع تھا قالت رب انی وضعت انثی, اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جن گئی ہوں, یعنی میری جہاں بیٹی ہو گئی ہے, میں تو بج بجی کے بیٹا آئے گا تو اس کو جو ہے میں وقت کر دوں گی. اس وقت تک حیدر کے خادموں میں کسی خاتون کو لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. اللہ عالم بما وضعت, اللہ فرما رہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے, جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے, اسے کیا پتا کیسی بیٹی جنی ہے. ولیس ذکر کل انثی, اور کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا. دونوں معنی کیے گئے کیسا, یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا, لڑکا کے لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقت کر دیتی, یہ تو لڑکی ہو گئی. اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے, اللہ عالم بما مضى, ولیس ذکر کل انثی, کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تم نے دی ہے. وہی نہیں سب میں کہا مریم, اور وہ اب ان کا کلام شروع ہوا, ان کی والدہ کیا مریم تھی, میں نے اس کے نام مریم رکھا ہے. وہی نہیں وہی جو ہاتھ دیتا, اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں, رسول بھی کہا, اور جو بھی اس کی اولاد ہو نسل ہو اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں, انہیں شیطان زبرین مضبوط شیطان کے حملے سے. کہ اللہ ان کو مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھی ہو شیطان سے بچائے گی. فتقبلها ربها بقبول حسن, تو قبول فرما لیا انہیں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو, اب ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ قبول حسن, سر سے قبول عطا فرمایا بڑی خوبصورت انداز میں وہاں کہا نبات الحسنہ اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر بہت اعلیٰ طریقے پر وکفل ہذا کریہ اور ان کو کفالت میں دے دیا تربیت میں دے دیا حضرت زکریہ نے. یہ حضرت زکریہ جو ہے یہ خالو تھے حضرت مریم کے, حضرت مریم کے خالو تو ہم ان کی تحریر میں اور وہ اس وقت چیف کاہن کے چیف پریسٹ اور بھی ٹیمپل حیدر سلیمانی کے وہی نبی بھی تھے اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہے جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاہد وغیرہ تو وہ مقام ان کا تھا کاہنوں کا ہوتا تھا. مکفر آیا زکریہ پھر جمع دخل آ گیا زکریہ الحرام جب کبھی بھی زکریہ ان کے پاس جاتے تھے محراب میں وجد اندار اس کا وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ ویسے ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ اللہ کے لیے دعوت کی گئی ہے اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے اب ان کے لیے یہاں پر یہ حجرہ ہے اس لیے وہ رہتی ہے. لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت. جب حضرت زکریہ ان سے بات کرتے تھے تو یہ پورے حیران رہ جاتے تھے اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی, اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی. کہا یا مریم اللہ لکھا گا وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں, یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں, یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں, یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں. کہا تھوڑا دن عند اللہ تو وہ کہتی تھی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. ان اللہ غلط حکمل دیتا ہے بغیر حساب, یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے. ہنالک دعا زکریہ ربہ, ہنالک یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ ڈن. جب یہ مطالبہ ہوا حضرت زکریہ کو تو انہوں نے یہ دعا کی اپنے پروردگار سے, ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ, اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے. بہت بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی, ضعیفہ تھی اور ساری عمر باندھ رہی تھی, لاولد تھے. یہ ساری تفصیل تو سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی, اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں جبکہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی. اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے. ساری عمر بوڑھے رہے اور بے اولاد رہے لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش سنگاری وہ بڑا کچھ اے اللہ اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے, تیری قدرت نے مجھے دی ظلم یہ تم کو یہ بات تاکہ وہ اولاد عطا کروا. انک سمیع الدعاء, یقینا وہ دعا کا سننے والا ہے. فزادت الملائکۃ, تو فرشتوں نے انہیں پکارا, پکار کر کہا ردا کی بہو قائم لسلی فی المحراب, اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں, ان کا بھی حجرہ تھا. ان اللہ یبشرک کا بھی یحیٰ, اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریا یحیٰ کی, مصدقاً بکلمتی من اللہ, جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا, یعنی حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ کی بعد میں باتیں آئیں گی. وہ سیدن اور سردار ہوگا, وہ حسوراً اور تجربے کی زندگی گزارے گا, وہ نبی من الصالحین اور نبی ہوگا صالحین میں سے. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدع قدر جو حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے وہ نبی من الصالحین. قال ربی اللہ یکون لی غلام, ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توفیق چاہ رہے ہیں اللہ سے, ری ایشورنس. کہا پروردگار میرے ہاتھ کیسے بیٹا ہو جائے گا, وقت بلغ لی الکبر, جبکہ میں انتہائی برا ہو چکا ہوں, تو اب راتی آتے اور میری بیوی جو ہے بات رہی ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح, یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے, اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے, اسباب اس کے محتاج ہیں, اللہ اسباب کا محتاج نہیں. قال ربی جاگی آیا, انہوں نے کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے, مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضا, اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے جب تین دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنارے کے, یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی, اب وہ بول نہیں سکتے تھے تین دن تک. بس کو رب کا کثیر, اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ. وہ سب نے دل عقیل والے ساتھ اور تصویر کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. وہ اس کال کی ملائق یا مریم عمد اللہ صفا کے, اب دیکھیے یہ حضرت ذکیہ اور حضرت یحییٰ کا قصہ آ گیا کہ بانج بوڑھی عورت کے بطن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت ذکیہ کو اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا, تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے؟ یہ بھی تو موجودہ تھا. اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک موجودہ ہے کہ حضرت مسیح کا ہے کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے. فرمایا میں اس کال کی ملائک کہ یا مریم, اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ اصطفا کے مطحر کے مصطفا کے علا رسائل عالمی, یقین اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر. یا مریم اپنے لیے رب دیکھے, اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو, مسجدی اور سجدہ کیا کرو, ورکڑی ماں بات اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو, نماز با جماعت کے لیے صحیح خدایا کرو. لال کبھی لمبائی غیب وہی لے, اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. وہ معصوم کا نظر ہوں, آپ کو ان کے پاس موجود نہیں تھے, اس لیے کون اقلام ہوں کہیں ہوں جب تھوڑوں بن جاؤ, جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا, کس کی تربیت میں زیر نگرانی, یعنی اور بھی وہاں پولیس تھے کاہن اور بھی تھے, ان سب میں تحریر کہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحریر میں ہو, میں تربیت کروں جسے اللہ کے نام پر کس طرح وقف کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کہ جب وہ طریقے سے اپنے قلم پھینک کر تو جیسے ہوتا ہے کوئی ذائقہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ کو طے کر رہے تھے, اس میں اللہ نے حضرت ذکریہ کا نام نکال دیا تھا. کہ نبی اس وقت تو آپ کو وہاں نہیں تھے, وما کنت لدیہم جب تفرون, اور نہ آپ اس وقت تھے جب کہ وہ آپس میں جھلک رہے تھے. اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ, اب یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے مریم سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے, اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا, وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, باعزت ہوگا مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, مگر مقربین اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا, بہت مقرب. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِالْمَهْدِ وَالْكَهْلِ, اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی. کہولت 40 برس کے بعد آتی ہے, اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے رفع سماوی ہوا 33 برس کی عمر میں, گویا کہ اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے, اور اس سے اندازہ کرنے سے کہنے کی ضرورت کیا تھی, پوری عمر کو پہنچنا تو سبھی بولتے ہیں. اس کا اشارہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے, بلکہ وہ واپس آئیں گے دنیا میں, دوبارہ اٹھیں گے, پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی, پھر وہ شادی بھی کریں گے, جو اولاد بھی ہوگی, اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نظام خلافت علی منہاج نبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا. بھائی سمجھا جو بتا رہا ہوں وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے تمہاری گود میں بھی, تمہورے میں بھی, اور بڑی پوری عمر کا ہو کر بھی, وہ میرا سوال ہے, اور یقین وہ بھی بہت ہی ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا. بالک رب انائے کون ہوئی والا ہوں, حضرت مریم سلام الحرحا نے بھی وہی جو ہے بات مانے کی, اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی, ولم جم سکی بچت, مجھے تو کسی مرض میں ہاتھ نہیں لگایا. قال كذلك الله يخلق ما يشاء, فرمائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تکلیف فرماتا جو چاہتا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, عام ولادت انسانوں کی اسی طرح ہوتی ہے, باپ کا بھی حصہ ہے ماں کا بھی حصہ ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے, وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب اور وسائل و ذرائع کا, اور جو چاہے کرتا ہے. قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. بجوان میں مہن کتاب اول حکمت, اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی, بس تورات اول انجیل, اور تورات بھی اور انجیل بھی, وہ رسول قلعہ بنی اسرائیل, اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرح. اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجیے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں نبیم من الصالحین پر آ کر بات ختم ہو گئی, اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسول الى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے. حضرت یحییٰ صرف نبی تھے اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتے اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ بہت اہم مضمون ہے لیکن یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے. ان کے بعد موجزات کا تذکرہ ہے، وہ ان شاء اللہ امیر رسول میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.